ہے اتر کر سگا سے صبح قوم آیا اور مدے خام کو جس کندن بنایا مدے خام کو جس کندن بنایا خرا اور کھوٹا رنگ کر دکھایا وہ نبیوں میں رہے مت لطف باری والا مرادے غریبوں کی بڑا والا محترم صدر اجلاس موقر علماء کرام رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور یہ وقت آپ کے آرام کا ہے, یہ میری مجبوری ہے کہ اس وقت میں آپ کے سامنے سے کام کروں, لیکن میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ بھدوہی کے اس علاقے میں اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں جس جگہ ہماری جماعت کے بڑے نیک اور بزرگ حضرات خطاب کر چکے ہیں, جن نوجوانوں نے آج کے اس اجلاس کو منعقد کیا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میرا موضوع جیسا کہ آپ کو بتایا گیا محبت رسول, محبت رسول کا ٹاپک کوئی نیا نہیں ہے, بار بار آپ اس پر تقریریں سن لیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ٹاپک پر جتنا بھی بولا جائے اس کا حق نہیں ادا کیا جاتا, کیونکہ جس رسول کو ہم مانتے ہیں اس رسول سے ہم بے تحاشا محبت کرتے ہیں اور اس رسول کی محبت کے بارے میں جب بھی بولا جائے تو دل کو ایک عجیب لطف ملتا ہے. آج کی تقریر میں میں بہت مختصر وقت آپ کا لوں گا اور میں تین بنیادی سوالات کے جواب آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے رسول سے محبت کیوں ہے, دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے رسول سے کتنی محبت ہونی چاہیے, اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے رسول سے کیسے محبت کرنی چاہیے. تو آئیے سب سے پہلا سوال, ہمیں اپنے رسول سے محبت کیوں ہے؟ دنیا میں انسان کس سے محبت کرتا ہے؟ جس کا احسان ہمارے اوپر ہوتا ہے. ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ماں باپ کا احسان ہمارے اوپر, یا تو ہم کسی سے اس کے احسان کی وجہ سے محبت کرتے ہیں یا ہم کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی ادا ہمیں اچھی لگتی ہے, اس کی کوئی ادا ہمیں بھاتی ہے. ہم اپنے رسول سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے رسول ہم سے محبت کرتے ہیں. ہمارے رسول کو اپنی امت سے بے تحاشا محبت ہے, اور اس بات کا ذکر اللہ کے رسول نے خود بھی کیا اور قرآن میں خود اللہ نے کیا. اٹھائیے سورہ توبہ,
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تمہیں میں سے عزیز علیہ ما عنتم, اور اس رسول کو تم سے اس इतनी मोहब्बत है, इतना लगाव है, इतना प्यार है, तकलीफ तुम्हें पहुंचती है, दर्द तुम्हें होता है, एहसास मेरे नबी को होता है। अजीब नही मान तुम, तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, तुम्हें दर्द होता है, तुम परेशानी में पड़ते हो, एहसास उसका मेरे नबी को होता है। हरी सुनाई तुम, और वो नबी तुमको फायदा पहुंचाने के लिए, तुम्हारा भला करने के लिए, तुम्हें जन्नत में पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है। आइए एक हदीस सुनाता हूं, इस आयत का मतलब आपको समझ में आएगा। हदीस की बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरी मिसाल और लोगों की मिसाल एक आदमी की तरह, कमसल रजुल इस्तौकद नार, मेरी मिसाल और लोगों की मिसाल उस आदमी की तरह है जो कोई आग जलाए, मेड अ फायर, आग जलाए, और आग जलाने के बाद ये जो पतंगे हैं, ये जो परवाने हैं, इंसेक्ट हैं, ये उस आग में कूदने लगते हैं। आदमी ने आग जलाई, अब परिंदे, ये परवाने, ये पतंगे उसमें उड़ उड़ के जाने लगे। अब वो आदमी रोक रहा है पतंगों को कि मत जाओ, आग में जाओगे, जल के मर जाओगे, लेकिन वो पतंगे बार बार जा रहे हैं और मर रहे हैं। ये मिसाल देने के बाद अब अल्लाह के रसूल क्लियर बताते हैं, इस मिसाल का मतलब बताते हैं। मैं तुम्हारे कंधे पकड़ पकड़ के तुमको जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश कर रहा, वह अंतुम तक कहीं मुंह न पिया, लेकिन तुम जहन्नम में चले जाए जा रहे हो। अरे मेरी उम्मत के लोगों, मैं तो तुमको जहन्नम से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम जहन्नम में जाने पर तुले हुए हो। ये हमारे नबी जिनका काम है अपनी उम्मत को जहन्नम से बचाने की पूरी कोशिश करना, एड़ी चोटी का जोर लगा। हम उस नबी से क्यों ना प्यार करें, हमें उस नबी से भला क्यों ना मोहब्बत हो जो हमें जन्नत में पहुंचाने के लिए, हमारे भले के लिए, हमारी मकसद के लिए आंसू बहाया करते। उठाइए मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अचानक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इब्राहिम में बयान की है, उस दुआ की तिलावत करते हैं अल्लाह के रसूल। मेरे परवरदिगार, इन बुतों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया है, अय अल्लाह जो मेरी पैरवी करेगा वो तो मुझसे, और जो मेरी पैरवी नहीं करेगा तो तू बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो ये दुआ की, ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की, अल्लाह ने सूरह मायदा के अंदर उसको भी बयान किया है, इन तुअज्जिबहुम फइन्नहुम इबादुक, अय अल्लाह अगर तू अपने बंदों को अज़ाब देगा तो वो तो तेरे बंदे हैं, وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اے اللہ اگر تو ان کو بخش دے گا تو تو ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے۔ پیارے نبی نے ان دونوں آیتوں کو پڑھا, مسلم شریف کے الفاظ ہیں, فَرَفَعَ يَدَيْهِ, آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے کہا اللہم امتی امتی, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, وہ بقا, اور پیارے نبی رونے لگے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آپ دار و قطار رونے لگے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو دیا, اے جبریل جاؤ اور محمد رسول اللہ سے پوچھو ما یبکی کا, کیا بات ہے کیوں رو رہے, اور حدیث کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہے وربک اعلم, اللہ کو خوب پتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں, اللہ اپنے نبی کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہے, اے جبریل جاؤ پوچھو ما یبکی کا, کیوں رو رہے ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں, پیارے نبی سے پوچھتے ہیں, پیارے نبی جواب دیتے ہیں, میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں, عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی امت کے لیے دعا کر لی, ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی امت کے لیے دعا کر لی, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا, اے جبریل جاؤ اور میرے نبی سے کہہ دو انا سنرضیک فی امتک, ہم تمہاری امت کے بارے میں تمہیں راضی کر دیں گے, ہم تمہاری امت کے بارے میں تمہیں خوش کر دیں گے, ولا نسوک, ہم تمہیں ناراض نہیں کریں گے, تمہاری امت کے سلسلے میں ہم تمہیں خوش کر دیں گے. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے نبی ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہمارے لیے روتے ہیں, اور بقول شاعر سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. ہم اس نبی سے محبت نہ کریں؟ ارے جس نبی نے ہمارے لیے اسپیشل دعا کو سنبھال کے رکھا ہے, ہمارے نبی نے ہمارے لیے ایک دعا کو سنبھال کے رکھا ہے. آئیے وہ حدیث بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں, مسلم شریف کتاب الفضائل کی روایت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لکل نبی زندہ وکم مستجابہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی ہے جس کے قبول کرنے کی گارنٹی لی ہے. لکل نبی جن دعوت مستجابا, ہر نبی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا ضرور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. فتعجل کل نبی جن بدعوت ہی, ہر نبی نے اپنی اپنی دعا کو دنیا ہی میں مانگ لیا. وانی اختبات دعوتی, لیکن میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے. کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں نہیں, اپنے گھر والوں کے لیے نہیں نہیں, اپنے اہل بیت کے لیے نہیں نہیں, اختبات لامتی, میں نے اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھا ہے. شفاعتا لیوم القیامہ, میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا, میں قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کروں گا, اور اس دعا کو میں نے سنبھال کے رکھا ہے. لیکن یہ نبی کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ ہر وہ آدمی جو نبی کا نام لے, جو نبی کا کلمہ پڑھے؟ نہیں. آگے یہ بھی بتا دیا گیا وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, اور قیامت کے دن میں اسی انسان کی شفاعت کروں گا, قیامت کے دن میری شفاعت انشاءاللہ اس انسان کو نصیب ہوگی جو دنیا سے اس حال میں مرا ہو, جو دنیا سے اس حال میں گیا ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا. اگر دنیا سے مشرک ہو کر مرا ہے, اگر شرک کی حالت میں مرا ہے, تو اس کی شفاعت نہیں ہوگی. ہم اس نبی سے پیار کیوں؟ اس نبی نے ہمیں بہت سارے بندھنوں سے آزاد کیا, ہمارے کندھوں سے نہ جانے کتنے بوجھ اتارے ہیں, کتنی بیڑیوں سے ہم کو آزاد کیا. اللہ نے اس نبی کے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے اندر فرمایا
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل,
میرے نبی کا ذکر تم کو تورات میں بھی ملے گا, میرے نبی کا ذکر تم کو انجیل میں بھی ملے گا.
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر,
میرا نبی تم کو برائیوں سے روکے گا, میرا نبی تم کو بھلائیوں کا حکم دیتا ہے.
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ,
اور میرا نبی تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے. آج کل پورے ہندوستان میں بڑی عجیب سی فضا بنی ہوئی, جگہ جگہ فسادات ہو رہے ہیں, جگہ جگہ جھگڑے ہو رہے ہیں, مگر میرے نبی نے کسی ناپاک چیز کو ہمیں کھانے کا حکم نہیں دیا ہے. آپ غور کریں تو اسلام کے اندر جتنے بھی جانور حلال قرار دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے طیبات میں آتے ہیں, پاک میں آتے ہیں, اور جتنے جانور ناپاک ہیں ان کو اسلام نے حرام قرار دیا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, میرا نبی تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور میرا نبی ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیتا ہے. اور اس آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ شریعت کی نظر میں جو چیز حرام ہے وہ چاہے دیکھنے میں جتنی بھی خوبصورت صاف اور ستھری کیوں نہ لگ رہی ہو وہ ناپاک. ابھی سپریم کورٹ کے سابق جج, ریٹائرڈ جج جسٹس مارکنڈے کاٹجو کا ایک پوسٹ میں نے فیس بک پر دیکھا,
انہوں نے لکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سور وغیرہ گندگی میں رہتے تھے، اس زمانے میں ان کی پرورش کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا، آج سور صاف ستھرے طریقے سے امریکہ وغیرہ کے اندر پالے جاتے ہیں، لہذا آج مسلمانوں کو سور کھانا چاہیے، وہ کیوں نہیں کھاتے؟ ہم سور کو صرف اس کی گندگی کی وجہ سے نہیں کھاتے، ایسا نہیں، ہم سور کو اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ ہمارے نبی نے، ہماری شریعت نے، ہمارے اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ میرے مذہب نے، میرے دین نے، میرے نبی نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا وہ دیکھنے میں چاہے جتنی بھی صاف ستھری کیوں نہ لگ رہی ہو وہ ناپاک ہے، اور میرے نبی نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے دنیا کی نظر میں وہ جتنی بھی ناپاک ہو ہمارے لیے وہ پاک ہے، اس لیے کہ میرے نبی کی یہ کوالٹی ہے، میرے نبی کی یہ خوبی ہے، اللہ بیان کر رہا ہے کہ میرا نبی پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ اور اگلی کوالٹی کیا بیان کی؟ وَيَذَرُ عَنْهُمْ إِثْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور میرا نبی تمہارے کندھوں سے بوجھ کو اتارتا ہے، تمہارے کندھوں سے بیڑیوں کو اتارتا ہے، رسم و رواج کے جن بندھنوں میں تم بندھے ہوئے تھے ان بندھنوں سے میرے نبی نے تم کو آزاد کیا۔ اسلام کے پہلے کیسے کیسے رواج تھے، کیسی کیسی جہالت تھی، حیض کی حالت میں عورت ہوتی تھی لوگ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، شوہر مر جاتا تھا عورت کو ایک سال تک الگ کر دیتے تھے، لڑکی پیدا ہوتی تھی زندہ زمین میں گاڑ دیتے، عورت جانوروں کی طرف بیچی جاتی تھی، خریدی جاتی۔ میرے نبی نے آ کر ان تمام رسم و رواج کا، ان گندی گندگیوں کا خاتمہ کیا۔ ہم اس نبی سے محبت نہ کرتے، اس نبی نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر اجالا دکھایا، ہمارے کندھوں سے بوجھ اتارا۔ اسلام کے پہلے عبادت کرنے کے لیے کوئی خاص مقام ہونا چاہیے، عبادت کرنے کے لیے عبادت گاہ ہونی چاہیے، میرے نبی نے آ کر ہمیں ایک اور کوالٹی دی۔ مسلمان کے لیے پوری زمین مسجد ہے، مسلمان کے لیے پوری زمین پاک ہے، وہ ٹرین پر ہو، وہ بس پر ہو، وہ صحرا میں ہو، وہ ریگستان میں ہو، وہ جنگل میں ہو، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اذان کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، مسلمان مسجد کو تلاش کرے، مسجد نہ ملے تو کہیں بھی اگر زمین، اگر پاک جگہ ہو وہ نماز پڑھ لے۔ مسلمان کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، مسلمان باؤنڈ نہیں ہے کہ اس کو مسجد ملے گی تبھی وہ نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اوتی تو خمسن لم جو تہن احد قبلی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، پانچ چیزیں مجھے ایسی دی گئی ہیں کہ صرف مجھے دی گئی ہیں، کسی کو نہیں دی گئی۔ نمبر ایک، نصرت بالروضی مسیرت شہر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دشمن کے دل میں میرا روب ڈال دیا ہے، میرا دبدبا ڈال دیا ہے، میرا دشمن ایک مہینے کی مسافت پر، ایک مہینے کی مسافت کی اتنا دور ہوتا ہے لیکن اسلام کے بارے میں محمد الرسول اللہ کا روب اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، میرا روب میرے دشمن کے اوپر ڈال دیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور پوری کی پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، پاک بنا دی گئی ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، میری امت کا کوئی بھی انسان نماز کا ٹائم ہو جائے، وہ ٹرین میں سفر کر رہا ہے نماز پڑھ لے، وہ بس میں سفر کر رہا ہے نماز پڑھ لے، وہ ایئرپورٹ کے اوپر ہے نماز پڑھ لے، وہ ریلوے اسٹیشن پر ہے نماز پڑھ لے، کہیں بھی ہو نماز کا ٹائم ہو نماز پڑھ لے۔ وہ اہلت لی المغانی، اور مال غنیمت کو میرے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کی قوم جب جہاد کرتی تھی تو مال غنیمت ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ مال غنیمت کو لے کر چلی جاتی تھی، کھا جاتی تھی، لیکن اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت اپنے استعمال کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت، وہ اوتی تو الشفاعہ, اور مجھے قیامت کے دن شفاعت کرنے کی اتھارٹی دی گئی ہے. میں اپنی امت کے موحد لوگوں کے لیے جنہوں نے بغیر شرک کے جن کا خاتمہ ہوا ہے, میں ان کے لیے شفاعت کروں گا. اور پانچویں کوالٹی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دی گئی ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے, وہ اس کو اللہ سے عام, اور میں تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر دے گا. اس نبی سے ہم پیار نہ کریں کہتے ہو؟ ہمیں اپنے نبی سے محبت اس لیے بھی ہے کیونکہ ہمارے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے میرے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا دیا. میرے نبی صرف انسانوں کے لیے نہیں, میرے نبی تو پتھروں کے لیے بھی رحمت بنا دیتے. پتھر بھی میرے نبی کو سلام کرتے. مسلم شریف کی حدیث, اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی لاعلم حجرا کان یسلم علی قبل ان ابر, مجھے آج بھی یاد ہے میرے نبی بننے کے پہلے پتھر مجھے سلام کیا کرتے. پتھروں کے لیے میرے نبی رحمت, میرے نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت. ابھی ہمارے فاضل گرام شیخ رضا اللہ صاحب نے بتایا کہ جانور کو اسلام نے ذبح کرتے وقت بھی تعلیم دی ہے کہ جانور کے آرام کا خیال رکھا جائے, اس کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے. چھری کو پہلے ہی تیز کر لیا جائے, اس کو ذبح کرنے میں بھی اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. اور ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے باغ میں قضائے حاجت کرنے کے لیے پیشاب وغیرہ کی ضرورت سے آپ گئے, تو وہاں آپ نے دیکھا کہ یہ اونٹ ہے جو رو رہا ہے. اونٹ ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, وہ رو رہا ہے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس جاتے ہیں, اس کی گردن کو سہلاتے ہیں. وہ اونٹ اللہ کے پیارے نبی کے کان میں کچھ کہتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی آتے ہیں, آپ صحابہ سے کہتے ہیں من رب ھذا الجمل, اس اونٹ کا مالک کون ہے, یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک نوجوان صحابی آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت مجھ سے کر رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے زبان جانور کو تمہارے کنٹرول میں کر دیا ہے تو تم ظلم کرتے ہو اس کے اوپر. اللہ سے ڈرو, اس جانور کے بارے میں اللہ سے ڈرو, یہ شکایت کر رہا تھا. انک تجیعہ وتذئبہ, کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو بہت زیادہ اور لوڈ اس کے اوپر ڈالتے ہو, اس سے زیادہ کام دیا. میرے نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا دیتے. ارے جانور تو جانور کے اندر تو جان ہے, میرے نبی جمادات کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے. بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول ایک کھجور کے تنے پر خطبہ دیا کرتے. ایک انصاری عورت آئی, یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا ہی ہے, لکڑی کا کام کرتا ہے, اگر آپ اجازت دیں آپ کے لیے خوبصورت سا ممبر بنا دیں, آپ اس لکڑی کے تنے پر خطبہ دیتے ہیں اچھا نہیں لگتا. آپ نے فرمایا ان شی تھی, اگر تمہارا من ہے تو بنا لو, تم اگر چاہتی ہو تو بنا لو. اس عورت نے اپنے بیٹے کے ذریعے خوبصورت منبر بنوایا. اگلا جمعہ آیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے اور اس کھجور کے تنے کو چھوڑ دیا. حدیث کے الفاظ ہیں فصاحت النخلہ, اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے, کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی, فصاحت النخلہ چلانے کی آواز آنے لگی. اللہ کے پیارے حبیب اپنے منبر سے اترے اور اس کھجور کے تنے کے پاس گئے, اس کو اپنے سینے سے لگایا, فضمہ الیہ, اس کو اپنے سینے سے لگایا, اس کو چمٹایا, اس کے رونے کی آواز آنا بند ہو گئی. فجعلت تئن انین الصبی, جیسے چھوٹا بچہ روتا رہتا ہے اس کو جب ماں باپ چپ کراتے ہیں تو اس کی سسکی لینے لگتا ہے, بچہ سسکانے لگتا ہے, جیسے بچے کے سسکنے کی آواز آتی ہے, ویسے اس لکڑی کے تنے سے جب اللہ کے پیارے حبیب نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اس کے اندر سے سسکنے کی آواز آنے لگی. آپ نے فرمایا انہا کانت تب کی علامہ کانت تسمع من الذکر, یہ کھجور کا تنا اس لیے رو رہا تھا, اس کھجور کے تنے کو اس لیے تکلیف ہو رہی تھی کہ میں اس پر کھڑا ہو کر اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا, قرآن بیان کیا کرتا تھا, حدیثیں بیان کیا کرتا تھا, میں نے اس کھجور کے تنے کو چھوڑ کر ممبر پہ چڑھ کے میں خطبہ دینے لگا, یہ کھجور کا تنا میری جدائی کو برداشت نہیں کر پایا, اللہ کے ذکر کی جدائی کو برداشت نہیں کر پایا, یہ رونے لگا. میرے بھائیو, امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب یہ حدیث پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے, کہتے تھے کیا ہم اس کھجور کے تنے سے گئے گزرے ہیں کہ کھجور کا تنا تو اپنے نبی کی یاد میں اپنے نبی کے صراط میں روئے اور ہم اپنے نبی کی محبت میں ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہ بہے, ہم اس نبی سے کیوں نہ محبت کریں, اس نبی نے ہمیں ایک ایسا دین دیا ہے جو دین بالکل نیچرل ہے, ہمارے دین میں ہر چیز نیچرل ہے اور ہر چیز لاجیکل ہے, ہمیں سمجھ میں نہ آئے وہ ایک الگ بات, ہمارا دماغ ابھی وہاں تک نہ پہنچا ہو یہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن اسلام نیچرل مذہب ہے اور اس کی دلیل, آئیے ایک دلیل دے دیتا ہوں. بخاری کی روایت, تین صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے, آپ کی بیویوں کے پاس آئے, اور اللہ کے رسول کی عبادت کے بارے میں سوال کیا. جب انہیں اللہ کے رسول کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا, تو انہیں اللہ کے رسول کی عبادت بہت کم نظر آئی. ارے اللہ کے رسول اتنی ہی نماز پڑھتے ہیں, اتنا ہی روزہ رکھتے ہیں. پھر ان لوگوں نے کہا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, کہاں ہم کہاں اللہ کے رسول, غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر, ارے پیارے نبی کی اگلی پچھلی تمام خطائیں تمام لغزشیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بخش دی ہیں, ہمارا نبی سے کیا مقابلہ ہے. ان تینوں میں سے ایک نے کہا اما انا فاصوم ولا افطر, آج کے بعد میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی روزہ نہیں توڑوں گا. ایک نے کہا وہ اما انا فأصلل ولا ارقد, میں رات بھر نماز پڑھوں گا اور سوؤں گا نہیں. اور ایک نے کہا وَأَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ, میں عورتوں کے جھمیلے میں نہیں پڑھوں گا, شادی نہیں کروں گا. اللہ کے رسول کو پتہ چلا, بہت غور سے سنیے گا اس حدیث میں ہمارے لیے بہت سارا سبق ہے, اللہ کے رسول کو پتہ لگا کہ آپ کے تین صحابہ نے ایسی ایسی بات کہی ہے, میں رات بھر جاگوں گا نماز پڑھوں گا, میں کبھی شادی نہیں کروں گا, میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. اتنا سینسیٹیو مسئلہ تھا کہ اللہ کے رسول نے ان تینوں صحابہ کو اپنے پاس نہیں بلایا, حدیث کے الفاظ ہیں فجاء الیہم رسول اللہ, اللہ کے رسول خود چل کر گئے ان صحابہ کے پاس, ان تینوں لوگوں کے پاس چل کر گئے آپ, اور آپ نے کہا اَأَنتُم الَّذِينَ قُلْتُم كَذَا وَكَذَا, کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے کہ میں رات بھر جاگوں گا, میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, میں شادی نہیں کروں گا. تینوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم نے ایسی بات کی. آپ نے فرمایا واللہ اما واللہ, سنو اللہ کی قسم, انی لاخشاکم للہ وقالوا له, میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں, میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم سے زیادہ خوف ہے, لیکن میں اصلی و ارقد, میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں, وہ اصوم و افطر, میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں, وہ اتزوج النساء, اور میں شادی بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی, اور یہی میرا طریقہ ہے, یہی میری شریعت ہے, یہی میرا دین ہے, تو جو میرے طریقے سے ہٹے گا فلیس منی, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں اور باب قائم کیا ہے, باب تحریض فی النکاح, نکاح کے اوپر لوگوں کو ابھارنا چاہیے. اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے, اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ اللہ کو حاصل کرنا ہے, اللہ تک پہنچنا ہے, اللہ سے لو لگانا ہے تو نکل جاؤ جنگلوں میں, بیوی بچوں کو چھوڑ دو, پریوار کو چھوڑ دو, شادی مت کرو. اسلام ایک نیچرل مذہب ہے, اسلام دین فطرت ہے. اسلام یہ کہتا ہے شادی بھی کرو, بیوی کا حق بھی ادا کرو, اپنے بچوں کا حق بھی ادا کرو, پڑوسی کا حق بھی ادا کرو, کرو, کاروبار بھی کرو, لوگوں کا حق بھی ادا کرو اور اللہ کا بھی حق ادا کرو. ہم اس نبی سے پیار کیوں نہ کریں میرے بھائیوں جس نبی نے اتنا پیارا مذہب ہمیں اور آپ, ہمیں اس نبی سے محبت کیوں نہ ہو؟ اس کے اخلاق, اس کا کردار, اس کی کیریکٹر, اس کا کیریکٹر قربان جائیے. جس کے اخلاق کی تعریف خود اللہ کرتا ہے,
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے میرے نبی آپ کا اخلاق بہت بلند ہے.
جس نبی کے اخلاق کی تعریف اللہ کرتا ہے,
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اے میرے نبی یہ اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر, یہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرم بنا دیا ہے.
وَلَوْ كُنْتَ فَصَّمْ غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ سخت دل ہوتے, اگر آپ بد زبان ہوتے, لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہوتے. میرے نبی کا اخلاق دیکھنا چاہیں گے آپ؟ ایک دیہاتی آتا ہے, بلکہ یہ کہیے کہ آتے صحابی مسجد میں پیشاب کرتے, مسجد میں آ کر جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں آ کے پیشاب کرتے ہیں, لوگ ان کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں, اللہ کے رسول منع کرتے ہیں رک جاؤ. وہ پیشاب کر لیتا ہے, اللہ کے رسول صحابی کو بلاتے ہیں, کرو یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کے ذکر کے لیے بنایا گیا ہے, یہ پیشاب اور پاخانہ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. اور صحابہ کو حکم دیتے ہیں جاؤ اس کے پیشاب پر پانی ڈال دو, وہاں صفائی کرو. نہ ڈانٹا, نہ مارا, نہ برا بلا کہا, نہ انتقام لیا. آج مسلمان کتنا جذباتی ہوتا ہے, مسلمان کو کوئی گالی دے دے, مسلمان کو کوئی برا بلا کہہ دے, ٹھیک ہے, غیرت ہونی چاہیے. ایک مسلمان کے اندر غیرت ہونی چاہیے. اگر ہمارے نبی کو کسی نے برا بلا کہا, ہمارے دین کو کسی نے برا بلا کہا, تو یقیناً ہمارے جذبات بھڑکیں گے. لیکن ہمارے اندر پیشنس بھی ہونا چاہیے, صبر بھی ہونا چاہیے. ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہے. ہمارے نبی کا اخلاق دیکھیے کہ ایک آدمی پیشاب کر کے مسجد کے اندر گندگی مچا رہا ہے, لیکن اللہ کے پیارے نبی کتنے پیار سے اس کو سمجھائے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہی صحابی, نماز کا ٹائم ہوتا ہے, نماز میں آتے ہیں, نماز پڑھنے لگتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے ہیں, سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلتا ہے. وہ صحابی, وہ دیہاتی صحابی اعرابی, وہ کہتے ہیں اللہم ارحمنی وارحم محمدا ولا ترحمنا احدا, اے اللہ میرے اوپر رحم فرما, محمد کے اوپر رحم فرما, اور کسی کے اوپر رحمت فرما. یہ دعا کرتے ہیں وہ صحابہ, نماز ہی کی حالت میں ان کو گھورنے لگتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسی دعا کر رہا ہے, اے اللہ میرے اوپر رحم فرما, محمد کے اوپر رحم فرما, اور کسی کے اوپر رحمت فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں, اللہ کے رسول صحابی سے کہتے ہیں, صحابی خود بیان کرتے ہیں, فما ضربنی وما شتمنی وما قہرنی, نہ میرے نبی نے مجھے مارا, نہ میرے نبی نے مجھے برا بلا کہا, نہ میرے نبی نے میرے اوپر کوئی ظلم کیا. میرے نبی نے بڑے پیار سے کہا, لقد حجرت واسعا, تم نے بہت کشادہ چیز کو تنگ کر دیا. اللہ کی رحمت تو سب کے لیے ہے, تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ میرے اوپر رحم فرما, محمد کے اوپر رحم فرما, اور کسی کے اوپر رحمت فرما. تم نے یہ غلط جملہ کہا ہے, تم نے ایک کشادہ چیز کو, ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا. میرے بھائیوں, ہم اس نبی سے اس لیے پیار کرتے ہیں, ہم اس نبی سے اس لیے پیار کرتے ہیں, وہ کروڑوں میں ایک ہے, وہ اربوں میں ایک ہے, اسے اللہ نے چنا ہے. میرے نبی کو اللہ نے چنا ہے. جانتے ہیں ایک بلڈنگ ہے, بلڈنگ بہت خوبصورت ہے, لیکن بلڈنگ کے بیچوں بیچ میں اگر ایک اینٹ کو نکال لیا جائے تو بلڈنگ جتنی بھی خوبصورت ہو, ہر آدمی کہہ رہا ہے یار بلڈنگ تو بہت اچھی ہے, لیکن اس میں ایک اینٹ جو بیچ میں سے نکال لی گئی ہے, اس کی خوبصورتی میں یہ داغ. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے, کمثل رجل بنا بیتن, جیسے ایک آدمی کوئی مکان بنائے, کوئی گھر بنائے, فاحسنہ واجملہ, اور بہت خوبصورت مکان بنائے, پورا مکان ویری بیوٹیفل, ویری اسپلینڈڈ, ویری مطلب نہایت خوبصورت اور شاندار مکان بنایا, لیکن الا موضع لبنۃ من زاویۃ, اس مکان میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیا, اب لوگ آتے ہیں فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ اس مکان کا چکر لگاتے ہیں، کہتے ہیں یار مکان تو بڑا اچھا ہے لیکن الا موضع اللبنا، وہاں جو ایک اینٹ نہیں ہے وہاں اگر اینٹ آ جاتی تو مکان کی خوبصورتی کمپلیٹ ہو جاتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، میں نبوت کی عمارت میں، میں رسالت کی عمارت میں وہی اینٹ ہوں، میرے ذریعے اللہ نے نبوت کی بلڈنگ کو، نبوت کی عمارت کو کمپلیٹ کیا۔ اللہ اکبر، ہمیں اس نبی سے پیار کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں اور اربوں میں ایک ہیں، انہیں اللہ نے چنا ہے، ان سے اللہ محبت کرتا ہے، ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں؟ تو ہمیں اپنے نبی سے محبت، کتنی محبت اپنے نبی سے، ہمیں کتنی محبت ہے؟ اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا نبی کا رشتہ ایمان والوں کے ساتھ ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارے ہمارے نبی۔ مگر یہاں تو عجیب معاملہ ہے، یہاں تو ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی سے پیار کا، لیکن کاروبار کا میٹر آتا ہے تو نبی کی محبت کو قربان کر دیتے ہیں۔ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں نبی سے بڑی محبت ہے، لیکن بیوی اور بچے کا معاملہ آتا ہے تو محبت رسول کی قربانی دے دیتے ہیں ہم۔ سوال یہ ہے کہ محبت رسول کی کسوٹی کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں کسوٹی بھی بتا دی، محبت رسول کی کسوٹی کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 چیزوں کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ ان 8 چیزوں کی کسوٹی پر اگر تم کھڑے اترو گے تب تو تمہیں اپنے رسول سے محبت ہے، ورنہ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار۔
وَإِذْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔
اے میرے نبی، آپ اعلان کر دیجئے کہ اے میری امت کے لوگوں، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اپنے باپ سے محبت ہے۔ غور سے سنیے، 8 چیزیں۔ نمبر 1، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اپنے باپ سے محبت ہے، وہ ابناؤکم اپنی اولاد سے محبت ہے، وہ اخوانکم اپنے بھائیوں سے محبت ہے، وہ ازواجکم اپنی بیویوں سے محبت ہے، وہ عشیرتکم اپنی برادری، اپنے خاندان اور قبیلے سے محبت ہے، وہ اموال اقترفتموها اپنی کمائی سے، اپنے مال سے محبت ہے، وہ تجارت تخشون کسادہا اور اپنے بزنس سے، اپنے ویاپار سے، اپنے کاروبار سے محبت ہے، وہ مساکن ترضونها اور اپنی بلڈنگ اور مکانات سے محبت ہے۔ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ان 8 چیزوں میں سے کسی بھی چیز سے محبت ہے، فترقصوا حتى يأتي الله بأمره، تو اللہ کے عذاب کا انتظار۔ ہم آج رونا روتے ہیں، فلسطین میں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، سیریا میں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، رسیا میں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہندوستان میں مختلف علاقوں میں آج ہم ستائے جا رہے ہیں، پڑوسی ملک میں آج ہم پر گولیاں چل رہی ہیں۔ میرے بھائیو، کہیں ایسا تو نہیں کہ محبت رسول کی جو کسوٹی قرآن میں بتائی ہے، اس کسوٹی پر کھڑے اترنے میں ہم ناکام ثابت ہوں؟ محبت رسول کے مدعی تو ہیں ہم، دعویٰ تو ہے ہمیں کہ ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے، لیکن اس کسوٹی پر جیسے صحابہ کھڑے اتر کے صحابہ نے دکھایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صحابہ کی طرح اپنے آپ کو کھڑا نہیں اتار پائے؟ صحابہ نے تو ہر چیز کی محبت سے بالا تر ہو کر اپنے رسول سے سچی محبت، صحابہ کو تو اپنے رسول سے اس قدر محبت ہے کہ غزوہ احد کے اندر قبیلے بنو دینار کی ایک عورت کا واقعہ مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس عورت کو جب بتایا گیا کہ تمہارا باپ مارا جا چکا ہے تمہارا بھائی قتل کیا جا چکا ہے، تمہارا شوہر شہید ہو چکا ہے، ہر بار وہ یہی سوال کرتی تھی، میرے نبی کیسے ہیں، میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے رسول خیریت میں ہیں یا نہیں، باپ کے مرنے کا دکھ نہیں ہے، بیٹے کے مرنے کا دکھ نہیں ہے، بھائی کے مرنے کا دکھ نہیں ہے، شوہر کی وفات کا غم نہیں ہے، اگر فکر ہے، چنتا ہے، ٹینشن ہے تو یہ چیز میرے نبی کی حال میں ہے۔ اور جب کہتے ہیں لوگ کہ اللہ کے نبی ٹھیک ہیں، بخیر وعافیت ہیں، صحیح سلامت ہیں، تو کہتی ہے نہیں نہیں، مجھے میرے نبی کا دیدار کراؤ، جب تک میں اپنے نبی کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہ آئے۔ لوگ جب اللہ کے نبی کو دیکھ لیتی ہے، جب اللہ کے نبی کے اوپر نظر پڑتی ہے تو کہتی ہے کل مصیبت بعد کا جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ صحیح سلامت ہیں، آپ زندہ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں ہیج ہیں۔ اور مولانا شبلی نورانی اس واقعے کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں میں بھی اور باپ بھی، بھائی میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی برادر بھی صدا، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ میرے بھائیوں یہ صحابہ تھے جنہوں نے سب کچھ گنوانے کے بعد بھی ان کے پاس ایک دولت بچی تھی، اللہ اور اس کے رسول۔ آج ہم چند ٹکوں کے عوض اپنی محبت کو قربان کریں، ہمیں اپنے رسول سے کتنی محبت ہونی چاہیے، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اگر کبھی ایسا مسئلہ آ جائے، ایسی سچویشن آ جائے کہ ایک طرف ہماری جان ہو اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، تو ہمیں اپنی جان کو قربان کر دینا پڑے اپنے رسول کی محبت کے لیے، تو اس کو قربان کر دینے میں ہمیں سوچنا نہیں چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کی حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت عمر فاروق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ تم مجھ سے محبت نہ کرو تو معاملہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول ایسی بات ہے تو سن لیجئے، آج سے واللہ لأنت أحب إلي من نفسي، آج سے آپ میری جان سے بھی بڑھ کے مجھے پیارے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر تمہاری محبت مکمل ہے۔ میرے بھائیو تو دوسرا سوال تھا کہ محبت رسول ہمیں کتنی ہونی چاہیے، جواب یہ ہے کہ محبت رسول ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ ہو۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ محبت رسول کیسے کریں، ہم کون سا عمل کریں جس سے یہ ثابت ہو کہ ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کا جواب دیتے جو قرآن میں فرمایا فالذین آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون۔ اے لوگو تم سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ تم نبی کے اوپر ایمان لاؤ۔ نبی سے محبت کا دعویٰ ادھورا ہے اگر کوئی نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے، وہ لاکھ نبی سے محبت کا دعویٰ کرے، اسے سب سے پہلے میرے نبی کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ حضرت ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا ہیں، اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، زندگی بھر اللہ کے نبی کا سپورٹ کرتے ہیں، آخری وقت آتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، اے میرے چچا جان آپ کلمہ پڑھ دیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، میں اس کلمے کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے بحث کروں گا، اس کلمے کے ذریعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے حجت کروں گا۔ اللہ کے نبی تو کلمہ پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں، وہاں پر ابو جہل بھی بیٹھا ہے، ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ نام کے دو گرو گھنٹال بھی بیٹھے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے خبردار اے ابو طالب اپنے باپ دادا کا مذہب نہ چھوڑنا، اتدرک عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کا مذہب چھوڑ دو گے، کیا تم اپنے باپ دادا کی ریتی رواج کو چھوڑ دو گے، خبردار ایسا کام نہ کرنا، اپنے بھتیجے کا کلمہ مت پڑھنا۔ اللہ کے نبی کلمہ پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں اور ابو جہل میرے نبی کے چچا کو بہکا رہا ہے اور باپ دادا کا حوالہ دے رہا ہے۔ پتا یہ چلا کہ ہر زمانے میں حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی رہتی ہے، باپ دادا کا مذہب چھوڑ دو, باپ دادا جو کرتے چلے آئے وہ غلط تھا کیا؟ باپ دادا کو ہمارا نہیں پتا تھا کیا؟ ابو طالب کو بھی باپ دادا کا نام لے کر بہکانے کی کوشش کی. اور بخاری کے الفاظ ہیں پکان آخر کلمت قالھا ابو طالب, ابو طالب کی زبان سے آخری جملہ جو نکلا وہ کیا نکلا؟ علی ملت عبد المطلب, میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں, اور اسی پر ان کا خاتمہ ہو گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا. ابو طالب بھی جہنم میں جائیں گے, یہ الگ بات ہے کہ ان کو ہلکا عذاب ہوگا. اور ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ ان کو جہنم کے آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس سے ان کا دماغ چلے. میرے بھائیوں, نبی سے محبت ہے تو پہلا کام یہ کرو کہ نبی کے اوپر ایمان لاؤ, اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وعزرو, نبی کا احترام کرو, نبی کی تعظیم کرو, نبی کا نام ادب سے لو, نبی کے اوپر درود پڑھو. اور میں بتاؤں آپ کو کہ میرے نبی پر اگر درود زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے تو ہر غم اور تکلیف دور ہو سکتا ہے. آئیے ایک روایت سناتا ہوں آپ کو, ترمذی کی صحیح روایت ہے. حضرت عبید بن کعب اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, انی اکثر الصلاۃ علیک, میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں, یہ بتائیے کہ میں جب دعا کروں تو آپ کے اوپر کتنا درود پڑھوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما شئت, جتنی تمہاری مرضی ہے. تو حضرت عبید بن کعب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اگر میں اپنی دعا کا ایک بٹا تین حصہ, ون تھرڈ حصہ اگر درود پڑھنے میں گزار دوں تو کیسا رہے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما شئت, جیسی تمہاری مرضی, وہ ان ضد کا پہنوا خیر الگ, لیکن تم اور زیادہ پڑھو تو اور بہتر ہے. حضرت نے کہا میں اگر میں اپنی دعا کا آدھا حصہ درود میں, آدھا حصہ درود کے لیے وقف کر دوں تو کیسا رہے گا؟ آپ نے فرمایا معاش کی عیسیٰ, جیسی تمہاری مرضی, وہ ان ضد کا پہنوا خیر الگ, اگر تم اس سے بھی زیادہ پڑھو تو اور بہتر ہے. حضرت عبید نے کہا کہتے اے اللہ کے نبی, فالثلثین, اگر میں اپنی دعا میں دو بٹا تین حصہ, ٹو تھرڈ اگر میں آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے وقف کر دوں تو کیسا رہے گا؟ آپ نے فرمایا ما شئت و ان ضدت فهو خیر لک, اگر تم اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. حضرت عبید نے کہا کہتے ہیں اجعل لک صلاتی کلھا, اے اللہ کے نبی, اپنی دعا کا پورا حصہ میں آپ کے درود کے لیے وقف کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک وَيُغْفَرْ ذَنْبُكَ, اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے غم تکلیف پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ اللہ تبارک وتعالیٰ معاف کر دے گا. ہمارے نبی کے اوپر درود پڑھنے سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور ہماری پریشانیاں اور مصیبتیں بھی اللہ تبارک وتعالیٰ دور کرتا ہے. تو اس نبی سے محبت کا ایک تقاضا ہی, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي, نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند مت کرو. ایک صحابی تھے حضرت ثابت ابن قیس, ان کی آواز تھوڑی بلند تھی. کچھ لوگوں کی آواز نیچرل طور پر بلند ہوتی ہے, اونچی آواز ہوتی ہے, ان کو لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت ثابت ابن قیس کی آواز کچھ ایسی ہی تھی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ثابت ابن قیس نے اللہ کے رسول کے پاس آنا بند کر دیا. کئی دن گزر گئے, جب نہیں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کہ فلاں صحابی نہیں آ رہے, کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ان کے گھر اور پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ ہماری مجلس میں نہیں آتے؟ حضرت ثابت ابن قیس نے کہا کہ اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو. انتہ بتا مال تم و انت اللہ تشعر, کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تمہاری تمام نیکیاں برباد ہو جائیں. اے اللہ کے نبی, مجھے اپنی نیکیاں برباد نہیں کرنی ہے, میری آواز تو نیچرلی آپ کی آواز سے اونچی ہے, میں آپ کے پاس بیٹھوں گا, میں کچھ پوچھوں گا, میری آواز آپ کی آواز سے اونچی ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں, تمہارے لیے یہ حکم نہیں ہے, یہ تمہاری آواز تو قدرتی طور پر اونچی ہے, تمہارے لیے ایسی منائی ہوئی. یہ صحابہ نبی کا احترام تھے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کہتے ہیں, اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ نبی کیسے تھے, میں بتا نہیں پاؤں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ نبی کیسے تھے, نبی کا چہرہ بتاؤ, نبی کا نقشہ کھینچو, میں نہیں بتا پاؤں گا. اس لیے کہ لا اطیق النظر الیہ, میں کبھی جی بھر کے اپنے نبی کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا. نبی کا احترام, نبی کی شخصیت کا جو روب ہے وہ میرے اوپر اس قدر طاری ہے کہ میں نگاہ بھر کے اپنے نبی کو دیکھتا ہوں. اور صحابہ پیارے نبی کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے, آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی حاصل کرنے کے لیے صحابہ دوڑ پڑتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اگر آپ کا تھوک نکلتا تھا, اس تھوک کو گرنے کے پہلے صحابہ اپنے بدن پر مل لیتے تھے. ادھر نبی کا حکم ہوتا تھا, صحابہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. میرے بھائیو, اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کا احترام بھی ہمارے دل میں ہو. اور تیسری چیز, وَنَصَرُوهُ, نبی کی مدد کرو. نبی کی مدد کرو. اگر نبی سے محبت ہے, کسی گستاخ نے اگر نبی کی توہین کی ہے, نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, تو نبی کا دفاع کرنا, نبی کی شان کو اجاگر کرنا, یہ نبی سے محبت کرنے والے کا فرض ہے کہ وہ نبی کا دفاع کرے. آج دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں, آپ کی کو گالیاں دی جا رہی ہیں, آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ ہر طریقے سے, ہر جائز طریقے سے اپنے نبی کا دفاع کرے. اور یہاں پر میں ایک بات اور بتا دوں کہ نبی کی مدد کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نبی کے دین کی مدد کرو, نبی کے دین کی تبلیغ کرو, نبی کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ, نبی کی سیرت کو دنیا میں عام کرو. اور آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ مولانا عبد المتین صاحب کا ہی کام ہے, یہ شیخ رضا اللہ صاحب کا ہی کام ہے, یہ عبد الغفار صاحب کا ہی کام ہے کہ جناب یہ لوگ تقریر کریں, بیان کریں, تبلیغ کریں. ہمارا کام ہے کاروبار کرنا, ہمارا کام ہے دکان چلانا, ہمارا کام ہے بزنس کرنا. بلغوا عنی ولو آیۃ, دین کی ایک بات بھی آپ کو معلوم ہے اسے دوسروں تک پہنچائیے. یہ دعوت کا کام اپنے اپنے لیول کے حساب سے, اپنی اپنی صلاحیت, اپنی اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے, اپنے اپنے ٹیلنٹ کے اعتبار سے, اپنی اپنی فیلڈ کے اعتبار سے ہم سب کی رسپانسبلٹی. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 125,000 صحابہ کرام کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا, الا فلیبلغ الشاہد الغائب, اے لوگو جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ میرے پیغام کو انہیں پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے. میرے بھائیو, اگر آج اس پروگرام میں آپ آئے, آپ نے قرآن و سنت کی باتیں سنی, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سنیں اور سن کے چلے جائیں. حق یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں. آپ کا پڑوسی, آپ کا رشتہ دار اگر اللہ کے رسول کی شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے, اس کو آپ جائز طریقے سے حدود میں رہ کر, دائرے میں رہ کر اس کو سمجھائیں, اس کو نصیحت کریں, اس کو منع کریں, یہ بھی اپنے رسول سے محبت کا ایک تقاضا ہے. اگر ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے تو نبی سے محبت کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه, رسول جو دے دے اسے لے لو, اور رسول جس سے منع کریں اسے روک. رسول نے اگر کسی بات کا حکم دیا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے, اس کے خلاف دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کا فرمان موجود ہو, ہمارے لیے ہمارے نبی کا فرمان ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک عراقی آیا, کہا عبداللہ ابن عمر یہ بتائیے کہ حج تمتو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ کر سکتے ہیں, ترمذی کی صحیح روایت ہے. وہ بولا ان ابا کا ینہا انہا, اے عبداللہ ابن عمر آپ تو حج تمتع کرنے کی اجازت دے رہے ہیں لیکن آپ کے والد حضرت عمر فاروق تو حج تمتع سے منع کیا کرتے تھے. دیکھ رہے ہیں, ایک طرف عبداللہ ابن عمر ہیں, دوسری طرف ان کے باپ حضرت عمر ہیں. عراقی پوچھ رہا ہے کہ آپ کے ابا جان کو منع کرتے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں. اب حضرت عبداللہ ابن عمر کی دلیل دے, کہتے ہیں ان کان صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونہا عنہا ابھی. یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کے نبی نے خود حج تمتع کیا ہو اور میرے باپ منع کرتے ہوں, امر ابھی یتبع امر رسول اللہ, تو یہ بتاؤ کہ میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا میرے ابا کی یا اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی؟ میرے باپ کا فرمان مانو گے یا اللہ کے رسول کا فرمان مانو گے؟ وہ عراقی بولا اگر اللہ کے رسول نے کوئی کام کیا ہے اور آپ کے ابا جان یعنی حضرت عمر منع بھی کرتے ہیں تو بھی ہم اللہ کے رسول کی ہی بات مانیں گے, ہم آپ کے ابا کی بات نہیں مانیں گے. آپ نے فرمایا تو سن لو, میرے نبی نے حج تمتع کرنے کی اجازت دی اور آپ نے خود کیا ہے. آپ نے اگرچہ حج قران کیا تھا لیکن حج تمتع کی آپ نے اجازت دی. یہ تھا صحابہ کا منہج کہ نبی سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو, نبی کی اطاعت کرو. ارے صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ نبی نے جو چیز جہاں بتائی جیسے بتائی اتنی ہی کرنا. حضرت عمر فاروق حجرِ اسود کا بوسہ لے رہے, بخاری کی روایت کہتے ہیں کہ اے پتھر, اے حجرِ اسود, انی اعلم انک حجر, مجھے پتا ہے تو ایک پتھر ہے. ما تضر ولا تنفع, نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ولولا, اگر میرے نبی نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا. چونکہ میرے نبی نے تیرا بوسہ لیا ہے اس لیے میرے نبی کی سنت ہے, اس لیے میں تیرا بوسہ. اور جو لوگ حج کرنے گئے ان کو پتا ہے جب جاتے ہی طواف قدوم کرتے ہیں تو طواف قدوم کے شروعات کے جو تین چکر لگائے جاتے ہیں ان تین چکروں میں مردوں کو اسپیشل یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ رمل اور استباء کریں, یعنی وہ چھوٹے چھوٹے قدم لگا کے تیز تیز دوڑیں اور اپنی چادر کو بغل کے نیچے سے لے کر جائیں. یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا تھا کیونکہ مکہ کے کافر جو ہے ان لوگوں نے یہ افواہ اڑا رکھی تھی کہ مدینہ جانے کے بعد صحابہ کی صحت خراب ہو گئی, ان کے جسم کے اندر کمزوری آ گئی. تو اللہ کے رسول نے جب طواف کرنے کا صحابہ کو حکم دیا تو آپ نے کہا کہ رمل اور استباء کرو, یعنی چھوٹے چھوٹے قدم کے ذریعے تیز سے دوڑو, تین چکر لگاؤ اور اپنے بغل کے نیچے سے چادر لے کر جاؤ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب پورے عرب سے تمام کفار و مشرکین چلے گئے تو میرے بھائیوں اس حکم کی مصلحت ختم ہو گئی. جس مقصد کے تحت یہ حکم تھا وہ مقصد ختم ہو گیا. حضرت عمر کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, ما لنا وللرمل, اب رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, اب طواف کے تین چکروں میں جلدی جلدی قدم لگا کے دوڑنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے نبی نے کیا تھا لہذا ہم چھوڑ نہیں سکتے, ہمارے نبی نے یہ عمل کیا ہے لہذا. مسند احمد کی روایت ہے, حضرت عمر فاروق جمعہ کے دن نیا نیا کپڑا پہن کے نکلے, راستے میں حضرت عباس کا مکان تھا. عباس کا تھا یا عبداللہ ابن عباس؟ عباس کا, حضرت عباس کا, اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس کا مکان تھا. مسند احمد کی صحیح روایت ہے. حضرت عمر کا نیا نیا کپڑا ہے, حضرت عباس نے اپنے گھر میں کبوتر کے بچے قربان کیے ہیں, کبوتر کے بچوں کو ذبح کیا ہے اور خون پرنالے کے ذریعے ان کے مکان کے باہر ایک پرنالہ لگا ہوا ہے, پرنالے میں سے خون بہ رہا ہے کبوتر کا. حضرت عمر جا رہے ہیں, خون کے چھینٹے پڑ گئے, دماغ ان کا خراب ہو گیا. انہوں نے فوراً گھر گئے, کپڑا چینج کیا, دوسرا کپڑا پہنا اور اس پرنالے کو توڑنے کا حکم دے دیا. فامر بقلعها, اس کو توڑنے کا حکم دے دیا. حضرت عباس کو پتا چلا کہ میرے گھر کے پرنالے سے خون کے چھینٹے حضرت عمر فاروق کے کپڑے پر پڑے تو انہوں نے پرنالے کو توڑنے کا حکم دے دیا. چونکہ وہ ان کے راستے میں پڑ رہا تھا, ان کو ڈسٹرب ہو رہا تھا, اسی راستے سے ان کو نماز کے لیے جانا تھا, اس لیے انہوں نے وہ پرنالہ توڑوا دیا. حضرت عباس کو پتا چلا, انہوں نے کہا کہ اے عمر انہ للموضع الذي وضعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے عمر جس پرنالے کو تم نے توڑوا دیا ہے اس پرنالے کو اس جگہ پر میں نے نہیں لگوایا تھا, اس پرنالے کو میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا. حضرت عمر شاک کہ یہ میں نے کیا کہا, نبی کا کہ ہاتھوں کا لگوایا ہوا پرنالا میں نے توڑا. کہا اے عباس تم گواہ رہنا, تم میری پیٹھ کے اوپر چڑھ کر اس پرنالے کو وہیں پر لگاؤ گے جہاں پر میرے نبی نے لگایا تھا. اے عباس تمہیں کسی لیبر کی ضرورت نہیں ہے, کسی مزدور کی ضرورت نہیں ہے, یہ عمر کا کندھا ہے, تم عمر کے کندھے پر چڑھ جاؤ, عمر کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ اور اس پرنالے کو وہیں لگاؤ جہاں میرے پیارے نبی نے لگایا تھا. یہ ہے محبت, یہ ہے محبت. محبت صرف زبانی اظہار اور زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ نبی نے جو کام جہاں بتایا ہے اس کی حکمت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو, اس کی مصلحت ہمیں پتا ہو یا نہ ہو, ہم وہ کام کریں. اللہ کے نبی کے ایک پیارے صحابی ہیں, شکل و صورت سے بہت خوبصورت نہیں ہے, چہرے پر داغ بھی ہے. مسند احمد کی روایت ہے اور علامہ شعیب النعوت نے اس کو حسن قرار دیا ہے. نام ہے صحابی کا جلیبیب, چہرے پر داغ بھی ہیں. ایک دن اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, صحابی کی بیٹی بیوہ ہو گئی ہے, خوبصورت لڑکی ہے. صحابی آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے, میرے داماد کا انتقال ہو گیا ہے, اگر آپ کے پاس کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں میرے پاس تمہاری بیٹی کے لیے بہت اچھا رشتہ ہے. صحابی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میری بیٹی سے خود نکاح کرنا چاہتے ہیں. صحابی خوش ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی یہ میری سعادت ہے, میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ غلط فہمی مت پالو, میں تمہاری بیٹی کی شادی کسی اور سے کرانا چاہتا ہوں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کس سے کرانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہاری بیٹی کا نکاح اپنے بہت پیارے صحابی جلیبیب سے کرانا چاہتا ہوں. جلیبیب ایک سانولے رنگ کے اور چہرے پر تاب بھی ان کے, ایک معمولی شکل و صورت کے مالک ہیں اور صحابی کی بیٹی بہت خوبصورت ہے. صحابی اللہ کے نبی کی یہ بات سن کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنے گھر میں مشورہ کر لیتا ہوں, میں بیٹی کی ماں سے مشورہ کر لیتا ہوں. مسند احمد کے الفاظ میں گھر آئے, بیٹی کی ماں سے یعنی اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری بیوی آج اللہ کے رسول نے ہماری بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دیا ہے. بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کے نبی خود نکاح کرنا چاہتے ہیں, کہتی ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے نبی نکاح کرنا چاہتے ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی کسی اور سے نکاح کرانا چاہتے ہیں. کس سے کرانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ جو لذیذ سے کرانا چاہتے ہیں. لڑکی کی ماں کہتی ہے نہیں نہیں میں جلدی سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرواؤں گی, کتنے اچھے اچھے رشتے آئے ہم نے ٹھکرا دیے, کتنے بہترین بہترین گھروں سے رشتے آئے, بڑے بڑے خاندانوں سے رشتے آئے ہم نے ٹھکرا دیے. ہم جلدی جیسے ایک معمولی اور بدصورت انسان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے. مسند احمد کے الفاظ ہیں, وہ لڑکی جس کے رشتے کی بات چل رہی ہے وہ گھر کے اندر پردے میں ہے, ماں باپ کی یہ گفتگو سن رہی ہے. ماں کا یہ جملہ بھی اس نے سنا کہ میں شادی نہیں کروں گی. جملے اس نے پردے کے اندر سے کہا اے میری پیاری اپنی جان, ایک بار آپ لوگ یہ ضرور غور کر لیجئے کہ تردون امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کا حکم ٹالیں گے؟ یہ مت بھولیے کہ یہ رشتہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے, کیا آپ اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا رشتہ ٹھکرائیں گے؟ ایک بار آپ غور ضرور کر لیجیے. لڑکی کو بھی پتا ہے کہ جلیبیب ایک بدصورت انسان ہے لیکن پیارے نبی نے یہ رشتہ بھیجا ہے. لڑکی کہتی ہے کہ میرے ماں باپ ذرا سوچئے کہ کیا آپ نبی کا رشتہ ٹھکرائیں گے؟ ماں باپ تیار ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی بڑی بہترین دعا دیتے ہیں، اللہ کے نبی اس لڑکی کو دعا دیتے ہیں، اللہم صب علیہا طیبا نافیا، اے اللہ اپنی اس بندی کے اوپر ہمیشہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرمانا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک غزوہ ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے، اس جہاد میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، شہیدوں کی لاشیں جب تلاش کی جاتی ہیں، تو اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں حل تفقدون من احد، اے میرے صحابہ کیا تمہیں کسی کی لاش نہیں مل رہی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں اے اللہ کے نبی، فلاں کی لاش نہیں مل رہی ہے، فلاں کی لاش نہیں مل رہی ہے۔ کسی کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی کو اپنے ایک معمولی صحابی، ایک بدصورت اور معمولی شکل و صورت کے مالک جلیبیب کی تلاش ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، حل تفقدون من جلیبیب، کیا تم جلیبیب کو، کیا تمہیں جلیبیب کی لاش نہیں مل رہی ہے؟ صحابہ کہتے کہ ہاں اے اللہ کے رسول، جلیبیب کی لاش بھی نہیں مل رہی ہے۔ بہت تلاش کرنے کے بعد جلیبیب کی لاش ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، مسند احمد کے الفاظ ہیں، جلیبیب کی لاش کے آس پاس 8 کافروں کی لاش، 8 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اللہ کا جو بہادر بندہ اپنی جان قربان کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، اور مسند احمد کے الفاظ ہیں کوئی جنازہ نہیں ہے، کوئی چارپائی نہیں ہے، اللہ کے پیارے حبیب حضرت جلیبیب کی ڈیڈ باڈی کو اٹھاتے ہیں، ان کے جسم کو اٹھاتے ہیں اور اپنے کندھے پر لاد لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر قبر میں ڈالتے ہیں، اور اللہ کے رسول ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور ان کی بیوی کے بارے میں حدیث کے یہ الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ پورے مدینہ میں کوئی بیوہ عورت اتنا زیادہ صدقہ اور خیرات نہیں کرتی تھی جتنا وہ عورت کرتی تھی۔ اس عورت کے بارے میں اللہ کے رسول نے خاص طور پہ یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش نہ کر۔ یہ تھے صحابہ اور یہ تھی ان کی نبی سے محبت۔ وہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتے تھے، ان کی محبت اتباع رسول کے سانچے میں کھلی۔ آج ہم سب بھی اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، دعویٰ ہم سب کو اپنے رسول سے محبت کا ہے، لیکن کتنی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں، سچویشن آتی ہیں کہ ہم پیسے کے لیے، دولت کے لیے، اپنی ناک بچانے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچے کے لیے، اپنی پراپرٹی کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے رسول کا فرمان آتا ہے، ہمارے رسول کی حدیث آتی ہے، ہم اپنی بات پر، جو عمل ہم کرتے چلے آئے ہیں اس پر ہم اڑے رہے ہیں۔ کیا یہی تعلیم دی ہے ہمارے بزرگوں نے؟ یہی تعلیم دی ہے ہمارے سلف صالحین نے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا۔ امام شافعی، چار امام جو ائمہ اربعہ کہلاتے ہیں ان میں سے ایک امام ہے، جلیل القدر امام ہے۔ امام شافعی کے پاس آدمی آیا، مسئلہ پوچھا، امام شافعی نے مسئلے کا جواب دیا، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کے سنا دی۔ وہ آدمی کہتا ہے امام صاحب یہ تو حدیث ہو گئی، یہ تو آپ نے حدیث سنا دی، ماذا ترا، آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ تو حدیث ہو گئی، آپ کا مطلب کیا ہے؟ آج ایسی مینٹیلٹی ہے کہ بھئی یہ حدیث ہمارے مسلک کے مطابق نہیں۔ کیا یہ مینٹیلٹی صحابہ کی تھی؟ کیا یہ مینٹیلٹی تابعین کی تھی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ آدمی پوچھ رہا ہے کہ امام صاحب یہ تو حدیث ہو گئی، آپ کی رائے کیا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں حل ترا فی وسطی النار، کیا تجھے میرے گلے میں کوئی مالا نظر آ رہی ہے؟ حل ترانی فی کنیسۃ، کیا میں تجھے عیسائی نظر آ رہا ہوں؟ کیا میں تجھے کسی گرجا گھر میں نظر آ رہا ہوں؟ تو مجھے یہودی سمجھتا ہے، مجھے عیسائی سمجھتا ہے، مجھے ہندو سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے تو؟ میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں اور تو میری رائے پوچھ رہا ہے؟ ارے جس دن اللہ کے رسول کی حدیث کے آ جانے کے بعد یہ محمد بن ادریس شافعی اپنی رائے بیان کرے، اس دن یہ زمین پھٹ پڑے، یہ آسمان گر پڑے اور یہ زمین میں سما جائے، جس دن یہ حادثہ ہو۔ یہ ہمارے سرکار ہے۔ تو محبت رسول کی سب سے پہلی اور آخری سیڑھی یہی ہے کہ اگر ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے، فتبعونی، تو نبی کی اتباع، نبی کے نقش قدم پر چلو، زندگی کو نبی کے سیرت میں ڈھال لو. اور جس دن ہم نے اپنے نبی کی سیرت میں اپنی زندگی کو ڈھال لیا، اللہ کا وعدہ ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اور جس سے اللہ محبت کرنے لگے گا، کائنات میں اس کا کوئی بال باقی نہیں کر سکتا. وہ دنیا میں بھی سرخرو ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. میرے بھائیو، وقت زیادہ ہو چکا ہے. استاد محترم کو صبح جامعہ سلفیہ میں تدریس کے لیے جانا ہے، صبح 7:15 کی گھنٹی ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں زبان کے ساتھ ساتھ اپنے سیرت و کردار کے ذریعے بھی محبت رسول کا عملی ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور آتما ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ. Thank you.